نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، آج الحمد للہ 11:15 پارے ہو گئے ہیں. گیارہ پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کا ذکر کیا ہے. یہ بڑا اہم غزوہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے جانے میں تقریباً 50 دن لگے، اور عام غزوں سے ہٹ کر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پہلے سے لوگوں میں اعلان کر دیا تھا تاکہ وہ اس کے لیے تیاری کرے. لہذا لوگوں نے اس وقت تیاریاں بھی کی. تقریباً 10,000 کا لشکر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور ایک روایت کے مطابق 30,000 کا لشکر تھا. عام طور پر مجاہدین کے نام لکھے جاتے تھے، لیکن چونکہ اس میں تعداد بہت بڑی تھی اس لیے لسٹیں تیار نہیں کی گئیں، فوری فہرستیں تیار نہیں کی گئیں. اس لیے بہت سے لوگوں کو ایسا موقع بھی مل گیا کہ اگر وہ اس میں شریک نہ بھی ہوں تو یہ پتہ نہیں چلتا اتنے سارے لوگوں میں کہ وہ موجود ہیں یا نہیں. اس سے منافقین نے بہت فائدہ اٹھایا، اور وہ ہیلے بہانے کر کے اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. اس کے مقابلے میں بہت سے مخلص مسلمان محض اس لیے نہیں جا سکے کہ ان کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، سواریاں نہیں تھیں. چنانچہ وہ روتے تھے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے. اس موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ بہت بڑی تعداد کے لیے اونٹوں کا بھی انتظام کیا تھا، اسلحے کا بھی انتظام کیا تھا، اور ایسے موقع پر جب بادشاہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور روتے ہوئے واپس جا رہے تھے، غالباً 6 صحابی تھے، تو اس موقع پر بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس 6 اونٹ مزید بھجوا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کچھ بندوبست فرما دیا. تو اس طرح سے بہرحال مخلصین بھی تھے، منافقین بھی تھے. جو منافقین تھے انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اور جو منافقین تھے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور جو مخلصین تھے وہ روانہ ہونے کے لیے بے چین ہوئے. البتہ ان میں بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو کوئی عذر نہیں تھا، لیکن بغیر عذر کے بھی وہ نہیں جا سکے بعض وجوہ کی بنا پر. یعنی ان کے دل میں تو یہ تھا کہ جائیں گے، لیکن وقت گزرتا چلا گیا اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. تقریباً 10 صحابہ کرام ایسے تھے جو مخلصین تھے اور جانا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے نہیں جا سکے. پھر ان میں سے 7 صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، اور بہت ہی عزت و ندامت کا اظہار کیا، اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ توبہ کی، اور اس شان سے توبہ کی کہ ان 7 لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا. بہرحال ان کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی. البتہ ان میں سے 3 آدمی ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے نہیں باندھا، اس لیے کہ ایسا کرنے کا کوئی حکم بھی نہیں تھا. تو ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اب تم انتظار کرو تاکہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم تمہارے بارے میں نازل ہو جائے. اس موقع پر 3 صحابی جو مشہور صحابی ہیں اور جنگ بدر کے شریک بھی تھے، ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ العمری اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابی تھے. ان کا مجموعہ ناموں کا اگر آسانی کے ساتھ یاد رکھنا ہو تو لفظ مکہ اس کا مخفف ہے، اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے تو ہمیشہ یہ 3 صحابیوں کے نام یاد رہیں گے، میم سے مرارہ بن ربیع اور کعب سے کعب بن مالک اور ہا سے ہلال بن امیہ. تو بہرحال یہ صحابہ ایسے تھے کہ انہیں کوئی خاص عذر نہیں تھا لیکن اخلاص بھی تھا، جانا بھی چاہتے تھے. چنانچہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے, اور چونکہ اس میں بہت سے فوائد ہیں اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ واقعہ بیان کر دیا جائے. اس سے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کے دلوں میں جو محبت اور الفت تھی اس کا پتہ چلتا ہے, کس درجے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو اور باتوں کو ماننے والے تھے اس کا پتہ چلتا ہے, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کس درجے محبت رکھتے تھے, پھر صحابہ کرام آپس میں کس درجے کی محبت رکھتے تھے, اور اسی طریقے سے ان کا ایمان کتنا پختہ تھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کا لالچ اور تمہ بھی انہیں ایمان سے جگمگاتا نہیں تھا. اس قدم کی چونکہ بہت سی اس میں فوائد ہیں بیان کرنے میں اس لیے ان کو بیان کیا جاتا ہے. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں جوان آدمی تھا اور میرے پاس سواری بھی تھی, میرے ذہن میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں, آپ جب روانہ ہوں گے تو چونکہ میرے پاس سواری ہے سب پوچھے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا, انشاءاللہ آپ کے قافلے سے جا کر مل جاؤں گا. حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع یہ بھی دو صحابہ صحابی رہ گئے تھے, ان میں سے ایک صاحب تو اس لیے رہ گئے تھے کہ باغات میں کھجوریں پک رہی ہیں, سخت گرمی کا زمانہ تھا, کھجوروں کی پکنے کا زمانہ تھا, سارا دار و مدار معاش کا ان کا اسی پر تھا, لہذا یہ حضرات اس لیے گئے کہ جو ہے وہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہے, اور اگر ہمیشہ شریک ہوئے ہیں اگر اس دفعہ شریک نہیں ہوں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ایک صاحب اسٹری نے کہا کہ ان کے عزیز اقارب ایسے موقع پر جمع ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ میں بھی شریک ہوتا رہا ہوں, لہٰذا اگر اس موقع پر شریک نہیں ہوا تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. تو یہ تین تھے, اور حضرت معاذ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خاص عذر نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کو ذہن میں یہ تھا کہ میں مل جاؤں گا جا کے آپ کے ساتھ, لیکن وہ ارادہ کرتے رہے لیکن جا نہیں پائے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا زمانہ آ گیا. جب کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چلے گئے اور سارے صحابہ اکرام چلے گئے, تقریباً بھائی ایک روایت کے مطابق 10,000 اور ایک روایت کے مطابق 30,000 لوگ جب مدینہ چھوڑ کے چلے گئے غزوے میں شریک ہونے کے لیے, تو یقیناً مدینہ خالی ہو گیا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ اب میں جب نظر دوڑاتا تھا تو یا تو مجھے منافقین نظر آتے تھے یا وہ لوگ تھے جو معذور تھے, بیمار تھے, نابینا تھے, پاؤں سے لگڑے تھے, چل نہیں سکتے تھے یا منافقین تھے, تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی اور میں یہ سوچتا رہ گیا کہ تالم اٹولی کہ آج جاؤں گا کل جاؤں گا, یہاں تک کہ وقت گزرتا چلا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر واپسی کا شروع ہو گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے اور اشراق کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوتے تھے اور سیدھے مسجد تشریف لے جاتے تھے, وہاں پر آپ دو چار رکعت نماز پڑھتے تھے, کچھ دیر بیٹھتے تھے اور لوگوں سے ملاقات کرتے تھے, لوگ ملتے تھے جو مدینہ میں رہتے تھے آ کر ملتے تھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یعنی آپ کے پاس جایا کرتے تھے ملنے کے لیے, اور پھر واقع اقبال مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے. یہ آپ کا ہمیشہ کا روٹین تھا اور ہمیشہ کی عادت مبارکہ تھی. اسی طریقے سے سفر مبارک کی عادت آپ کی یہ تھی کہ جمعرات کے دن آپ سفر کرنا پسند کرتے تھے. عام طور پر آپ جب سفر کے لیے نکلتے تھے تو عادت آپ جمعرات کو نکلا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ جس طرف آپ نے نکلنا ہوتا تھا اس کے مخالف سمت میں نکلتے تھے تاکہ سامنے والا یہ سمجھے کہ کسی اور طرف جا رہے ہیں. فرمایا کہ اس طرح کا دھوکہ دینا جائز ہے جنگ میں, لیکن کھلم کھلا دھوکہ دینا نہیں ہے یہ, بلکہ عملی طور پر اب مثلا آپ نے مشرق کی طرف جہاد کرنے کے لیے جانا ہوتا تھا تو آپ شمالی جنوب کی طرف یا مغرب کی طرف سے نکلتے تھے تاکہ سامنے والا یہ سمجھے کہ اس طرف کہیں جا رہے ہیں, اور پھر آپ آگے سے جا کے پلٹ کے جدھر جانا ہوتا تھا آپ چلے جاتے تھے. تو یہ صورت اختیار کرتے تھے تاکہ جو لوگ جاسوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ مخبری نہ کریں. تو یہ صورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے, چنانچہ اس سفر میں بھی آپ نے ایسی صورت اختیار فرمائی تھی. بہرحال جب واپس تشریف لے آئے مسجد نبوی میں آ کر بیٹھے اور صحابہ کرام آنے لگے, خاص طور پر وہ لوگ جو منافقین تھے وہ آ کر معذرت کرنے لگے, جھوٹی قسمیں کھا دینے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسموں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا, ان ظاہری حالت کو قبول کیا اور باطن کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ मिलने वालों में मैं भी इसी तरीके से गया जैसे कि, और मिलते मिलते मैं आपके पास जाके बैठ गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ के जो किसी ताल्लुक वाले से नाराजगी की सूरत में किसी के चेहरे पर आती है, इस नाराजगी के साथ आपने तबस्सुम फरमाया और फिर आपने बाजवाज में आता कि आपने मुंह मोड़ लिया, चेहरा फेर लिया। तो हजरत काब बिन मालिक ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुनाफिक नहीं हूं और ना ही मेरे ईमान में कोई शक है, ना मैं ईमान के बारे में शक शुबे में मुबतला हूं। फिर आपने फरमाया कि मैं तुम जिहाद में क्यों नहीं गए, फरमा के या रसूल अल्लाह। हालांकि और फिर आपने ये भी फरमाया कि तुमने तो जानवर भी खरीद लिया था जिहाद में जाने के लिए। तो आप उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सदर, मेरे पास कोई उजर नहीं है सिवा इसके कि बस मैं टाल मटोल करता रहा और सुस्ती में रहा और ये समझता रहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं आपके साथ जाके मिल जाऊंगा, लेकिन आप वापस तशरीफ ले आए और मैं जा नहीं सका, लिहाजा मेरे पास कोई उजर नहीं है इस मौके पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इसने तो सच कहा, यानी सच बोला। लेकिन फिर आपने फरमाया कि ठीक है, तुम घर जाओ और इंतजार करो अल्लाह ताला के हुक्म का कि अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में क्या फैसला फरमाते हैं। और इससे पहले जो दो दीगर सहाबी थे, हजरत हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी, उनका मामला भी आपने इसी तरह छोड़ दिया कि तीनों घर चले जाएं और फिर इंतजार करें। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि मैंने लोगों से पूछा तो मुझे बताया गया कि हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी ये भी दो असहाब मेरे साथ हैं। तो चूंकि ये सब असहाब बदरी भी थे, बदरी यानी दोनों के दोनों बदरी सहाबा में से थे, इसलिए फरमाया कि इन दोनों बुजुर्गों का जो है वो उस जिहाद में शरीक ना होना, तो मैं इसको मैंने गनीमत जाना कि कम अज कम मेरे अलावा दो और भी इस तरह के लोग मौजूद हैं, तो मैंने बहरहाल इसको गनीमत जाना। जहां तक इन दोनों हजरात का ताल्लुक था तो ये बूढ़े हजरात थे, ये दिल शकिस्ता होकर घर पर बैठ गए और न ये फिर लोगों से मिलते थे न जुलते थे, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा दिया था कि इनसे कलाम सलाम बिल्कुल खत्म, कोई सलाम दुआ नहीं। यहां मोहब्बत की बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की, कि उनके दिलों में बाकायदा इन हजरात की मोहब्बत थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को वो इनसे भी ज्यादा तरजीह दिया करते थे, लिहाजा कोई सहाबी इनसे बात नहीं करता था, ये सलाम करते थे जवाब नहीं दिया जाता था, इसलिए कि आपने मना फरमा दिया। फरमाते हैं कि इस तरह से 40 दिन गुजर गए, दुनिया हमारे लिए अजनबी हो गई, अपने मकानात को देखते थे हमें वो मकान नजर नहीं आते थे, अपनी जो है वो मस्जिद में जाते थे नमाज पढ़ते थे काब बिन मालिक जाकर, वो हजरात तो घर ही में कहीं पढ़ लिया करते थे लेकिन ये तशरीफ ले जाते थे। और फरमाते हैं कि मैं सलाम भी किया करता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ये देखता था कि आपके लब हिले कि नहीं हिले, और इसी तरीके से जब नमाज पढ़ते थे करीब जाकर तो फरमाते मैं नक्काना क्यों से देखता रहता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखते हैं या नहीं। फरमाया कि मैंने ये महसूस किया कि जब मैं नमाज में मशगूल होता हूं तो मेरी तरफ देखते हैं और जब मैं थोड़ी सी नजर उठाता हूं तो आप मुंह फेर लेते हैं। तो ये भी मोहब्बत और ताल्लुक की बात थी कि नमाज को भी नहीं छोड़ा, मस्जिद में भी आते रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम भी करते रहे। और फिर हजरत कतादा जो इनके बड़े अजीज दोस्त भी थे, उनके बाग में एक मरतबा दीवार फांद कर चले गए और जाकर उन्हें सलाम किया। इनके बड़े अजीज दोस्त थे, उन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर दोबारा सलाम किया, उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया, तीसरी या चौथी मरतबा पर उन्होंने जो है वो उन्होंने तब भी जवाब नहीं दिया, तो इन्होंने कहा कि कतादा क्या मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत नहीं करता। उन्होंने इस पर दो तीन मरतबा खामोशी के बाद कहा कि अल्लाह और रसूल हो आलम, अल्लाह रसूल जानते हैं, हमें नहीं पता। यानी कोई ऐसा उनको ऐसी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उनकी हौसला अफजाई होती, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया था, इसलिए जवाब भी देना उन्होंने पसंद नहीं किया, और जब बहुत ज्यादा मजबूर किया तो इतना कहा कि अल्लाह और रसूल जानते हैं। फरमाते हैं कि मैं दोबारा दीवार कूद से कूद कर वापस आ गया, एक मरतबा बाजार में जा रहा था, एक शख्स मुझे मिला, वो नबती था और मुल्क शाम से गल्ला लेकर आया था बेचने के लिए। लोगों से कह रहा था कि काब बिन मालिक कौन है तुम में से, तो लोगों ने मेरी तरफ इशारा कर दिया, चुनांचे वो मेरी तरफ आया और एक खत निकालकर मुझे दिया जो एक बादशाह की तरफ से था, और उसने कहा कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे नबी से तुम्हारे बादशाह तुमसे नाराज हो गए हैं और तुम्हारी नाकदरी कर रहे हैं, मफू में अफसर हो, अगर तुम हमारे पास आ जाओ तो हम तुम्हारी बहुत कदरदानी करें और तुम्हारी इज्जत अफजाई करें। हजरत का फरमाते हैं जब मैंने ये खत पढ़ा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए, कि अब काफिर भी मुझ में तमा करने लगे और ये समझने लगे कि मैं अपने ईमान से फिर जाऊंगा। चुनाचे फरमाते हैं कि मैंने उखद उससे लेके आगे में चला और एक जगह मैंने देखा कि तनूर रोशन था, जल रहा था, मैंने उखद उसमें डाल दिया। तकरीबन 40 रातें इस तरह से गुजर गई और मुकातिया जारी था कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिद आया और उसने आकर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है अपनी बीवियों से भी अलग हो जाओ। तो मैंने कहा कि क्या उन्हें तलाक दे दें? कहा कि नहीं, बस आपस में मिले नहीं। चुनाचे फरमाते हैं कि मैंने अपनी बीवी से कहा अपने मैं के चली जाऊं, घर चली जाऊं, इसलिए कि मैं जवान आदमी था, मैंने उन्हें अपने घर भेज दिया। बाकी रहे मरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया, तो हिलाल बिन उमैया बहुत ज़ईफ आदमी, ज़ईफुल बसर भी थे, आंखें बहुत कमजोर थी, कानों से ऊंचा सुनते थे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इनकी अहलिया आई और उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं अपने शौहर की खिदमत करती रहूं बदस्तूर, इसलिए कि वो ज़ईफ आदमी है, आंखों से कम दिखता है, कम सुनाई देता है, वो खिदमतगार नहीं है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं उनकी खिदमत बदस्तूर करती रहूं। आपने फरमाया खिदमत की इजाजत है लेकिन आपस में मिलने की इजाजत नहीं। उन्होंने फरमाया कि वो तो वैसे ही बहुत ज़ईफ उम्र है, बहरहाल आपने उनको इजाजत दे दी। काब बिन मालिक से भी लोगों ने कहा तुम भी इजाजत ले लो, आपने फरमाया कि नहीं, मुझे शर्म आती है। पता नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब दें। दूसरी बात यह है कि मैं जवान आदमी हूं इसलिए एहतियात के खिलाफ है, लिहाजा मैं आपसे इस सिलसिले में इजाजत नहीं लेता। फरमाते हैं इस तरह से 50 रातें गुजर गई और 50वीं रात जब गुजरी तो रात को एक तिहाई रात जब गुजर गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए तौबा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। हज़रत आयशा सिद्दीका यकीनन सब इनसे मोहब्बत करते थे, अम्मा आयशा भी करती थी और दीगर भी सब, इसलिए कि मुखलिस सहाबा के नाम थे ये। हज़रत आयशा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इजाजत दें तो काब बिन मालिक को बता दिया जाए कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। तो आपने फरमाया कि नहीं, अभी रहने दो, अगर अभी से ये इत्तला उन्हें मिल गई तो लोग हुजूम करेंगे और सारी रात जो है वो इस तरीके से खराब हो जाएगी, लिहाजा सुबह देखा जाए। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि जब सुबह हो गई, सुबह के वक्त अचानक मैंने शिला पहाड़ पर से आवाज देने वाले को सुना जो कह रहा था कि काब बिन मालिक तुम्हें तौबा मुबारक, खुशखबरी हो कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं जब मैंने ये आवाज सुनी अपने घर में, मैं फौरन सजदे में गिर पड़ा और मेरे आंखों से आंसू निकल आए। और बाद रिवाज में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये खुशखबरी सहाबा इकराम को सुनाई तो दो सहाबा वो दौड़े कि जाकर काब बिन मालिक को खुशखबरी सुनाए, तो उनमें से एक आगे निकल गया, जो पीछे रह गया था वो सिला पहाड़ में चढ़ के उसने वहीं से खुशखबरी और आवाज दी ताकि आवाज जल्दी पहुंच जाए, ताकि मेरी आवाज पहले पहुंचे, मेरी खुशखबरी मेरी तरफ से ज्यादा उन्हें इतना पहले मिले। और ये कौन थे दोनों? एक शहीद सिद्दीक अकबर और दूसरे उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। अब आप सोचिए कि कितना जब्त किया होगा इन लोगों ने अपने आप पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की वजह से गुफ्तगु नहीं करते थे, सलाम नहीं करते थे। इससे ही पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुक्मरानी थी वो सिर्फ लोगों के जिस्मों पर नहीं थी बल्कि दिलों में भी थी। दिल से मोहब्बत करते थे सहाबा इकराम, अजमत पहचानते थे, और आपने जब मना कर दिया तो किसी सहाबी ने इन 50 सिरों में कभी इनसे कोई गुफ्तगू नहीं की। किस दर्जे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सहाबा इकराम मोहब्बत करने वाले थे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला और मैं अपने आप को बड़ा ही खुशकिस्मत समझ रहा था। मैं जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो लोग हुजूम किए हुए थे और मैं कभी नहीं भूलूंगा तलहा बिन उबैदुल्लाह को कि वो जल्दी से खड़े हुए और उन्होंने बढ़कर मुझे मुबारकबाद दी कि काब बिन मालिक तुम्हें मुबारक हो, तौबा मुबारक हो, खुशखबरी हो। तो मैं कि उनका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता कि उन्होंने सबसे पहले यह खुशखबरी दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा भी फर्त मसर्रत से खिला हुआ था, आप बेइंतहा खुश थे और आपने फरमाया कि काब जब से तुम पैदा हुए हो तुम्हारी जिंदगी में इससे बेहतर लम्हा और इससे बेहतर घड़ी कोई नहीं आई। हजरत काब ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आप फरमा रहे हैं या अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं? आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ही फरमाते हैं। تو آپ سوچئے کہ اللہ رب العزت جن بندوں کے بارے میں اس طرح کے کلمات فرمائے کیا کس درجے کے وہ لوگ ہوں گے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ دن ان کی زندگی میں اس سے بہتر دن اور اس سے بہتر لمحہ کوئی نہیں آیا جب سے وہ پیدا ہوئے. چنانچہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہرحال ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کی وجہ سے سواری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی تھی, ان میں مشغول ہونے کی وجہ سے جہاد میں میں نہیں جا سکا, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دوں, آپ مجھے اجازت دیجیے اس بات کی. آپ نے فرمایا کہ سارا مال نہیں, کچھ مال قربان کر دو. فرمایا کہ اچھا پھر دو تہائی. آپ نے فرمایا کہ نہیں. کہا کہ اچھا پھر ایک تہائی قربان کر دوں. آپ نے فرمایا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے, ایک تہائی مال تم اللہ کے راستے میں قربان کر دوں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جب کبھی ایسی وہ غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی تلافی میں کچھ نہ کچھ مالی قربانی بھی دینی چاہیے, جیسا کہ انہوں نے قربانی دی اور ایک تہائی مال پھر اللہ کے راستے میں دے دیا. اور دوسری بات حضرت کعب نے فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سچ نے نجات عطا فرمائی, میں اگر جھوٹ بولتا تو یقیناً ممکن تھا کہ اس وقت آپ کے غصے سے بچ جاتا, لیکن اللہ رب العزت آپ کو یہ آگاہ فرما دیتے تو آپ اس سے زیادہ مجھ پر ناراض ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میں نے سچ بولا, اس لیے میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اور پھر کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی پھر جھوٹ نہیں بولا, اور امید ہے کہ آئندہ جو زندگی باقی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اس لیے کہ جھوٹ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے اور سچ انسان کو سچ نجات عطا فرماتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع کے بعد آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت فرمائیت اختیار کرو. بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں غلط لوگوں کے مشورے اور غلط لوگوں کی صحبت کی وجہ سے بعض اوقات انسان اچھی صحبت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کو بھی بعض لوگوں نے میں جو ہے غلط مشورے دیے تھے کہ کوئی بات نہیں اگر اس دفعہ نہیں گئے تو کیا ہوا, اس سے پہلے شریک ہوتے رہے ہو تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذاتی طور پر تو کہا نہیں ہے اس لیے کوئی بات نہیں. اس طرح کے مشورے دینے والوں نے مشورے دیے جس کے نتیجے میں آپ نے فرمایا کہ وکونوا مع الصادقین, ایسے لوگوں کی صحبت بھی اختیار نہ کی جائے بلکہ سچوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ سچ جو ہے وہ تمہارا شعار بن جائے. تو بہرحال یہ واقعہ پورا اس میں بیان کیا گیا اور اسی رکوع کے اندر ایک اور واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا گیا بلکہ کہا گیا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا, کہ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے مناسب نہیں ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, کہ مشرکوں کے لیے وہ استغفار کریں, یعنی استغفار کرنا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے نہ نبی کے لیے اور نہ اہل ایمان کے لیے. یہ آیت بھی اصل میں نازل ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ جناب ابو طالب جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور بڑی آپ سے محبت بھی کرتے تھے, ساری زندگی آپ کی حمایت بھی کی ہے, یعنی بلا شبہ ان کی محبت میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے آخر دم تک ایمان نہیں لائے, اسلام قبول نہیں کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ چچا اسلام قبول کر لیں, اس لیے جب ان کا آخری وقت آیا تو جناب ابو طالب کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ میرے چچا آپ میرے کان ہی میں کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ کل قیامت کے دن میں گواہی دے سکوں. ابو جہل وہاں موجود تھا, عبداللہ بن امیہ وہاں موجود تھا, تو وہ فوراً کہنے لگا اس سے پہلے کہ ابو طالب کو جواب دیتے کہ کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی جملے فرمائے, اس نے پھر یہی کہہ دیا کہ کیا عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے. بار بار اس کے کہنے پر ابو طالب نے آخر میں جو کلمات ادا کیے وہ یہ کہ میں دین عبد المطلب پر دوں, اور یہ کہہ کر اس کا انتقال ہو گیا. تو بہرحال یہاں یہ آیت حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع میں یہ فرمایا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے چچا کے لیے استغفار کروں گا, کرتا رہوں گا جب تک مجھے اللہ تعالیٰ نہیں روکیں گے, میں استغفار کرتا رہوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں اور مغفرت فرما دیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ وہ قرابت دار ہوں, من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, جبکہ یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اور وہ جہنمیوں میں سے ہیں, اس لیے اب کسی کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں. اب ذہن میں یہ اعتراض ہوتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تو اپنے والد کے لیے سب پار کرتے تھے، حالانکہ ان کا باپ بھی جو ہے وہ آتش پرست تھا، بت پرست تھا، حاضر بت بنایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت فرمائی، اس میں اللہ رب العزت نے اس کو بھی ذکر فرما دیا کہ وما کان استغفار ابراہیم علی ابی الا عن موعدۃ وعدہا ایا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک اپنے والد کے لیے استغفار کا تعلق ہے تو انہوں نے استغفار کیا تھا اپنے والد کے لیے، لیکن الا عن موعدہ، ایک خاص وقت تک، وعدہا ایا، جب تک انہیں معلوم نہیں تھا، روکا نہیں گیا تھا. فلما تبین له انه عدو للہ، جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی تھی تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو پھر برات کا اظہار کر دی کہ میں بری ہوں. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ان ابراہیم لأواہٌ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بڑے حلیم. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار کی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ کا دشمن ہے، اس کے لیے استغفار مت کرو، تو ابراہیم علیہ السلام رک گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی. اس سے بہرحال یہ بات پتہ چل گئی کہ جس شخص کا انتقال کفر پر ہوا ہو، یعنی یہ بات یقینی ہو کہ کفر پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں. ہاں زندگی میں اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، ہدایت کی دعا کافروں کی کے لیے ہم کر سکتے ہیں زندگی میں کہ اللہ نے ہدایت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیفیں پہنچاتے تھے کافر، تو آپ اس کے باوجود فرماتے تھے کہ اللہ عمر قوم فإنهم لا يعلمون، کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، اس لیے کہ مجھے جانتے نہیں ہیں. تو بہرحال یہ چند واقعات یہاں پڑھتے ہوئے، کیونکہ اہم معاملہ تھا اس لیے میں نے اس کو بھی ذکر کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. کل ایک واقعہ جو جنگ بدر کے سلسلے میں بیان کر رہا تھا، اس میں تھوڑی سی آگے پیچھے معاملہ ہو گیا تھا، اور اس کی میں وضاحت کر دوں کہ بعض چیزیں وہ جنگ احد کی تھیں، جنگ بدر میں مل گئیں. جیسے کہ میں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا کہ وہ جو ہے وہ اس ٹیلے پر سے آئے، تو وہ جنگ احد کا واقعہ تھا. میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ اس میں تھوڑی سی زبان سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے، اور آپ کے ذہن میں بھی تھا کہ بات صحیح آ جائے، میں نے اس کو عرض کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری صحیحات کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیں. زبان سے جو غلطی خطائیں ہو جاتی ہیں غیر دانستہ طور پر، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما دیں، اور ہمیں جو صحیح صحیح بات زبان سے نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ آنے والوں کا آنا قبول فرما، تراویح کو قبول فرما. اے اللہ اسی طریقے سے روزوں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما. یہاں جتنے بھی ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. اپنی ذات کسی کا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما. اے اللہ جو معاش کی طرف سے پریشان ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے ان کے معاشی حالات کو بہتر فرما. جن پر قرض ہے اللہ، اور قرض کی وجہ سے وہ پریشان ہیں، ان کے قرضوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے ادائیگی کا انتظام فرما دے. اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اسی طریقے سے یا اللہ مقدمات کے معاملے ہیں اور چل رہے ہیں، سالہ سال گزر گئے لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کے حق میں فیصلے فرما دے. یا اللہ جس کی جو بھی مشکل ہے، آپ مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں، آپ چاہیں تو ایک لمحے کے اندر آنے واحد میں ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں. اپنے فضل و کرم سے ہماری سب کی مشکلات کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما. ان رمضان المبارک کی ساعتوں کی، لمحوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ موتیوں جیسے دن اور یہ قیمتی دن اور ایام بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور تقریباً 8 دن گزر گئے اور نواں روزہ اب شروع ہو جائے گا، تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جو کوتاہیاں ہو گئے انہیں معاف کر دے، اور بقیہ ایام کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ اپنی ذکر و فکر کی، تلاوت قرآن مجید کی، نماز روزے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری آخرت اچھی فرما دے، اے اللہ ہماری آخرت اچھی فرما دے، اے اللہ ہماری آخرت اچھی فرما دے. اے اللہ یہ ماہ مبارک جو آپ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، اے اللہ یہ یوں ہی نہ چلا جائے، اے اللہ اس میں ہماری ضرور مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ضرور مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ آپ کی رحمت و مغفرت ٹوٹ کر برستی ہے میرے ایمان پر، اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں اس سے محروم نہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما دے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اسی طرح ہمارے عزیز و اقارب رشتے دار دوست احباب جو بھی اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.